لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی نے گن پوائنٹ پر لے کر کہا اللہ پاک کا انکار کر، تو اب کیا کریں؟
اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کر دینے کی صحیح دھمکی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ عز و جل کا انکار کر، ایسی صورت میں رخصت یہ ہے کہ انکار کر لے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو. اور عظیمت جو کہ افضل ہے یہ ہے کہ جان قربان کر دے مگر انکار نہ کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے. جو ایمان لا کر اللہ عز و جل کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جاوے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو. یہ رخصت کی مثالیں اس قرآن کی آیت میں ہدایہ شریف میں ہے. اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کر دینے کی صحیح دھمکی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ عز و جل کا انکار کر یا معاذ اللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے، تو اس کو اجازت ہے کہ اس بات کا اظہار کر دے جو اسے ظالم کی طرف سے حکم دیا گیا اور توریہ کرے. بس اگر اس نے ظالم کے کہنے کے مطابق ظاہر کر دیا اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر صبر کرے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے اور کفر کو ظاہر نہ کرے تو اس کو اللہ عز و جل کے ہاں اجر ملے گا. اس کی توریہ کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
محمد. اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتا چلے کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفر بکا تھا اور جو کفر بکا تھا کچھ کچھ یاد ہے صحیح طرح بھی یاد نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟
نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا. لہذا بالغ یا سمجھدار نابالغ کلمہ کفر بکنے سے کافر ہو جائے گا. اگر کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، جب بالغ ہو گیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی تھی اور پتہ چلا نابالغی میں میں نے کفر بکا تھا اور میں اس وقت سمجھدار بھی تھا، تو خاص اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی. اور اگر شک ہے یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے. یعنی یہ عرض کرے بارگاہ خداوندی میں کہ اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح یہ مسلمان ہو گیا، اس طرح تو توبہ کرتے رہنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اس پر کفر نافذ ہو گیا تھا، کہ بعض لوگ یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں، معلومات ہوتی رہتی ہے کہ یہ پہلے کفریات بکتا تھا اور داڑھی کو گالیاں دیتا تھا یا فلاں کرتا تھا نعوذ باللہ، اب خود داڑھی رکھ لیے ماحول میں آ گیا. اس کا ماحول میں آ جانا کافی نہیں ہے، جبکہ وہ داڑھی رکھنا بھی کافی نہیں ہے. اگر بالفرض سنت سمجھتے ہوئے سنت کی توہین اس نے کری تھی یا کفر بہرحال کسی حوالے سے بھی یہ کافر ہو گیا تھا، تو اب اس کا باعمل بن جانا، نمازی تہجد گزار بن جانا، مدنی کافروں کا مسافر بن جانا، یہ اس کے کفر کی خلاصی اس سے نہیں ہوگی جب تک کفر سے یہ توبہ نہیں کرے گا. توبہ کر کے اس کو شہادتین یا اقرار کرنا ہوگا. شہادتین مانے اللہ تعالی کی وحدانیت، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا، تو یہ شہادتین کہلاتی ہیں. تو جب تک یہ شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا یہ مسلمان نہیں ہوگا. تو خدا نہ خواستہ آپ میں سے بھی کسی کا ایسا ہو گیا ہو کفر، پھر آپ اب خوش ہو کہ میں تو ماحول میں آ گیا ہوں، میں نے اتنے قافلوں میں سفر کر لیا، میرے اتنے اتنے مدنی انعامات پر اب تو عمل ہے، اور نعوذ باللہ توبہ اس کفر سے ابھی تک نہیں کی، تو سانس بعد میں لینا، پہلے ابھی توبہ کر لیجیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کفر سے، جس کفر سے یہ توبہ کر رہا ہے، دل میں بیزار ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ کفر بک دیتا ہے یا کسی کی ماں کفر بک دیتی ہے، تو یہ اس کو ترکیب میں لے کر، بیچارے ڈر ڈر کے ترکیب میں لے کر، چلو بھائی سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جو بھی ہم سے کفریات ہوئے ہوں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. اور باپ نے یا ماں نے کفر صریح بکا ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس کو کفر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے ڈر ڈر کے اسے دھوکے سے توبہ کرواتے ہیں. تو یہ توبہ ایک بار نہیں، ایک لاکھ بار بھی کرے گا تو یہ توبہ نہیں ہے، جب تک اس کو اس کفر سے وہ دل سے بیزار ہو کر نفرت کر کے کہ اوف میں نے یہ کفر بکا تھا، یعنی اس کو کفر تسلیم کرے. ہاں بھول گیا ہو وہ الگ بات ہے، تو سارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کفریہ سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ مانی جائے گی، لیکن وہ کفر تو اس کو یاد ہے پرسوں تو اس نے بکا تھا، باپ دھوکہ دے کر سب مل کے اس کو کلمہ پڑھا لیں تو ایسے تھوڑی وہ ان کو کفر سے تھوڑی نکالے گا. اس لیے ماں باپ کو بھی توبہ کرانی ہو بالفرض اگر کبھی یہ بک دیں تو آنا تو شارع شریعت سے گزر کر ہی ہوگا، شریعت کی شہرات سے، کہ ان کو کسی طرح بھی پیار سے محبت سے موقع کی مناسبت سے پاؤں پکڑ کے رو دھو کے تو سمجھانا ہوگا کہ یہ ہے کفر، جبکہ آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے چکے ہوں، اپنی اٹکل سے کفر کے فتوے مت جھاڑیے گا ورنہ کیا کا کیا کر بیٹھے گا. پہلے علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، بلکہ ایسوں کو سمجھانے کے لیے تحریری فتویٰ لیں اور محبت سے حکمت عملی سے ان کو سمجھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی شخص نے اس طرح کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یہ دراصل ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. یہ ایک محمد بھائی ہوا کرتے تھے جو گھروں کے کام کرتے تھے، پانی کی بالٹی بھر کے گھروں پہ پہنچا دیا، آٹا پسوا کے لے آئے، اور گھر کا سودا سلب لا دیا، بیگاری کر دی کچھ، تو اس طرح لوگ اس کو اجرت دیتے تھے. وہ مشہور تھے، گھر گھر میں جا کر کام کرتے تھے، اب بےچارے پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں. ایک بدبخت تھا وہ، اس طرح وہ مذاق بناتا تھا اس کا، جب اپنے کو اتنا شعور نہیں تھا. تو مجھے ایک میرے بچپن کے دوست نے کہا کہ ان لوگوں کا تو کلمہ بھی ہمارے کلمے سے مختلف ہے. یہ صحیح بات کرتا ہوں، ہم لوگ ہوں گے کھیل رہے ہوں گے، اس نے بتایا اور اس کو بولا کلمہ سناؤ، تو اس نے یہی معاذ اللہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد بھائی بلٹی لا. تو ہم لوگ مذمت کرتے تھے کہ دیکھو یار یہ سو بالکل ہی غلط لوگ ہیں، تو یہ کلمہ کا ایک مثال سمجھو آ گئی کہ کلمہ طیبہ کا کسی بھی انداز میں مذاق اڑانا ظاہر اس پر حکم کفر ہی دیا جائے گا. تو یہ بھی کلمہ کفر ہے. اور جواب وہی کہ ایسا کہنے والا اگر پہلے مسلمان تھا بھی تو اب کافر و مرتد ہو گیا. واقعی یہ ماحول اتنا خراب ہے. ہمارے بچپن میں ایک اور نوجوان ہوتا تھا, میمن تھا بیچارہ, بس اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. پہلے بس مجھ میں اتنا نہ اتنا سمجھ آتی تھی نہ اتنی ہمت ہوتی تھی کہ میں بڑوں کو سمجھا دوں. بڑا تھا وہ بھی عمر میں میرے سے, ایسے آوارہ قسم کا تھا. تو وہ جب اذان ہوتی نا جیسے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں, تو یہ پتا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے معنی یہ, یعنی اتنا شعور تھا کہ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف آؤ. تو وہ بدبخت کہتا تھا جیسے حی علی الفلاح مؤذن کہتا تو کہتا کہ بھلائی کی طرف آؤ, تو وہ کہتا سینما کی طرف آؤ ٹکٹ ختم ہو جائیں گے. پھر وہ لڑکے ہنستے تھے, وہ اذان کا اس طرح مذاق اڑاتا تھا. اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کفر ہے, اب پتا چلتا ہے کہ یہ بھی کفر ہے کہ اذان تو شعار اسلام ہے. اسلام کا شعار علامت ہے اور اذان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. یہاں تک کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اذان سن کر کسی نے کہا کہ یہ کیا شور مچا رکھا ہے, یہ بھی کفر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ایک بار کلمہ کفر صادر ہو گیا اور توبہ کر لی, اب دوبارہ اسی کلمہ کفر سے توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ایک کلمہ کفر سے بار بار توبہ کرنے میں حرج نہیں, جبکہ اس بات پر یقین ہو کہ میں پہلی بار توبہ کرتے ہی مسلمان ہو چکا ہوں. اب وہ احتیاطاً توبہ کیے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لاکھ بار توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
پریشانیوں سے تنگ آ کر اگر کوئی یوں کہہ بیٹھے اللہ عز وجل نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے, خود تو آسمان پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے گھر میں ڈال رکھی ہیں, زندگی کے کسی حصے میں بھی مجھے خوشی نہیں ملی, تو کیا حکم ہے؟
اس میں واضح طور پر اللہ عز و جل کی توہین کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراض کرنا اور اس کے لیے مکان ماننا پایا جا رہا ہے. یہ جملہ کفریات سے بھرپور ہے. کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا. اسلامی بھائیو, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے. مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پاک پروردگار عز و جل ہمارا مالک و مختار ہے. اللہ عز و جل جسے چاہے بے حساب داخل جنت فرمائے اور جسے چاہے امتحان میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دے کر انعام و اکرام کی بارشیں کرے. مومن کامل وہی ہے جو ہر حال میں رب ذوالجلال جل جلالہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دینے والا شخص بہت ہی بڑا بد نصیب ہے. ہر مسلمان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا رحمان عز و جل کا فرمان ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ترجمہ کنز الایمان, کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہ آئی؟ حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عز و جل میں مصیبتیں برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے. ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیفیں پہنچی ہی نہیں. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرماتے. ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں فرماتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں.
شکوے کا یہ جملہ بہت سخت ہے اور کفر ہے. پیچھے بھی دیکھتا ہے بھائیوں، تکالیف پر شکوا کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانے کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور تو ہوتی نہیں، البتہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت اللہ المنان خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا. اس بات کو میں نے تین بار دہرایا. اس پر مامو چچا جان فرمانے لگے، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. دیکھیں یہ ابھی بھی شکایت نہیں کی، انہوں نے مثال دی ضرورتاً کہ 30 سال سے میری تو ایک آنکھ پوری ضائع ہو گئی ہے، پھر بھی میں نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی، اور ایک رات تو میں داڑھ میں درد ہوا تو تم نے شکایتیں شروع کر دی بار بار. بس یہ انہی کا حصہ تھا، اپنے سے تو نزلہ ہی برداشت نہیں ہوتا، کہتے پھرتے کہ مجھے نزلہ ہوا، مجھے کھانسی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. جس کو جس سے علاج مقصود ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو چلو بتایا، ضرورت ہے اس کو بتانے کی. ایک دوسرے کو ہم لوگ جو کہتے پھرتے ہیں نا، شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ واقعی بلا ضرورت شکایت جو یہ بظاہر تو بے صبری ہی کی علامت ہے. بے صبری کر رہا ہے جبھی تو شکایت کر رہا ہے کہ گویا اللہ کی رضا پر راضی معلوم نہیں ہو رہا. اس میں رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد، ایک واقعہ بہت عجیب اس میں ہے اپنے تذکرۃ الاولیاء میں، ایک نوجوان نے سر پر پٹی باندھی تھی. آپ نے فرمایا پٹی کیوں باندھی ہے؟ لگا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو فرمانے لگی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو نعمتیں دی ہیں ان کی کہیں پٹی نظر نہیں آتی، شکرانے کی پٹی ایک نہیں باندھی تمہیں، اور ذرا سا درد سر ہو گیا تو شکایت کی پٹی باندھ دی، اور سب کو گویا اس پٹی سے کہتے پھرتے ہوئے دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا. درد اللہ ہی تو دیتا ہے. ایک مثال انہوں نے مطلب ذہن بنانے کے لیے کہ برداشت کرو کر، یہ انہی کا حصہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر کے درد کی پٹی باندھنا یا زخم پر پٹی باندھنا کوئی ناجائز ہے. یہ صبر کا ذہن انہوں نے دیا، اور بہت اچھا ذہن دیا کہ جتنا ہو سکے حتی الامکان بندہ جو صبر کرے. بعض بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے کہ بیمار ہوتے تھے تو لوگوں سے چھپ جاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، کہ کاما کا لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، ارے کیا ہو گیا آپ کو، ہم انتظار کرتے ہیں ہم کو کوئی تکلیف ہو جائے تو جان جان کے منہ بناتے ہیں یہ کوئی پوچھے. اور نفسیاتی اثر بھی ہے کہ کوئی پوچھے, جب بیمار ہوتا ہے بندہ جب پوچھتا تو منہ بنا, ویسے کہہ کے مار کے ہنس رہا ہوتا, ابھی ہنس رہا تھا اور مجھے تو وہ کیا ہوا تھا یار, دو دن سے نظر نہیں آ رہا, تو کار آ گیا تھا, سر میں بہت درد ہوتا تھا, پھر ہنسنے لگے, بات نکلی. تو مرض کا اظہار ہم لوگ بالکل منہ بنا کر, منہ پھلا کر, رونی صورت, رونی آواز نکال کر کرتے, نفسیاتی اثر. ایک بار کسی کو میں عیادت کے لیے گیا, کسی کی تو میں اچھا خاصا وہ بیٹھا ہوا شاید گپ شپ کر رہا تھا, اور میں جیسے گیا نا ایک دم سے اصل میں بیچارے کو دیکھ گیا, شامت ہی ہوئی غریب کی, اچھا خاصا وہ لیٹا اور چادر ڈال دی, بیمار بن گیا. تو یہ نفسیاتی اثر ہو گیا کہ جب عیادت کے لیے آئے تو بیمار بنو بھائی. تو بعض لوگ اپنی بیماری کا اظہار لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بھی ہمدردی حاصل ہو, اور جنرلی یہی جذبہ ہوتا ہے, جی چاہتا ہے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, وہ آپ جتنی زیادہ ہمدردی کریں گے نا کسی مریض کی اتنا اس کو مزہ آ جائے گا, مزے کو مزہ آتا رہے گا, آپ اس کو ہمدردی کرتے چلے گا, اس کا جی چاہے گا مزید ہمدردی کرتا چلا جائے. تو ہمدردی کرنا منع نہیں ہے, مزہ آنا یا نہ آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے, مگر میں بزرگوں کا بتا رہا ہوں, بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیمار ہوتے تھے چھپ جاتے تھے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ عیادت کرنے کے لیے پہنچ جائے پھر اپنی زبان سے کوئی شکوا شکایت کے الفاظ نکل جائیں. عیادت کے حدیثوں میں بہت سارے فضائل ہیں, لیکن یہ ان کا مزاج ہوتا تھا کہ عیادت, معاذ اللہ عیادت کو برا نہیں کہتے تھے, ہم اپنے اوپر ان کی عاجزی ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی عیادت کرے گا, اور پھر یہ نہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں اور شکوے کا کوئی لفظ منہ پر آ جائے, اور صبر کا اجر ہمارا جاتا رہے. سبحان اللہ, ان کے صدقے ہمیں اللہ صبر عطا فرمائے. تو صبر تو اول صدمے پر ہوتا ہے, حدیث شریف میں صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کو بولا آپ صبر کیجئے تو وہ تو بولتے ہیں نا صبر ہی تو کیا ہوا ہے, بھی یار تو اتنا بڑ بڑاتا ہے, جب اس کو بولا صبر کرو تو میں نے صبر ہی کیا ہوا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, ایک تو صبر نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے, اس کو صبر تھوڑی بولتے ہیں بڑ بڑانے کو, صبر کیا ہوا ہے. صبر تو حدیث شریف میں اول صدمے پر, جیسے صدمہ پہنچا تکلیف آئی فوراً یعنی کہ مجسم صبر بن گیا, شکوا شروع کر دیا تو صبر کی وہ سرحد سے وہ نکل گیا, اگر شکوا شروع کر دیا تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے, تو صبر کرے, اور اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے تو کسی صحیح مقصد کے تحت کہے, کہنا ہے تو کہ اس مصیبت سے دوسرے کو بچانا مقصود ہے یا اس کو نصیحت کرنا مقصود ہے یا اس سے علاج, جبکہ وہ اہل ہے علاج کرنے کا, تو اس کو یعنی کسی صحیح مقصد کے دیگر, جو بڑ بڑانا جس کو کہتے ہیں نا بڑ بڑانا, تو صبر کے منافی نظر آ رہا ہے واللہ تعالی اعلم. بعض یعنی کہ مختلف تعریفیں صبر کی, ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے میں نے کہ جب مصیبت آئے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور زبان گنگ ہو جائے, زبان گنگی ہو جائے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے, بولے کچھ نہیں, سب ضبط کرے اپنے اوپر, بے شک آنکھیں بہتی رہیں آنکھیں روئیں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال پر, ظاہری تو ظاہر جدائی تھی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہے تھے, بے اختیار آنسو کا اس طرح بہ جانا ظاہر یہ تو گریہ رحمت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی شکوا نہیں فرمایا, نہ کر سکتے, اگر کچھ یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً وہ شکوا نہیں ہوتا, وہ تو ہمارے لیے کروڑوں مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں اصلاح کے, نصیحت کے, عبرت کے, اور آپ کا رونا بھی امت کی تسلی کے لیے تھا کہ تم کو بھی کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو رو پڑو تو کوئی حرج نہیں ہے, آنسو جاری ہو جاتا, یہی ہوا نا کہ ہمارے لیے دلیل ہے اس میں کہ یار یہ وہ چیز ہے رونا کے آدمی اس پر قابو پانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, وہ آنسو آ جاتے ہیں, تو اگر بالفرض میں قصدن بھی آنسو اس کے نکل آئے کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور رونا شروع کر دے, جب بھی یار اس کو شکوا نہیں کہیں گے, جبکہ نیت ریاکاری کی, ہمدردیاں خامہ کا وصول کرنے کی, بعض لوگ پیسے بٹورنے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ میرا لوگ علاج کروا ہے مجھے پیسے دیں گے, لو علاج کرا لو یار, دل تھوڑا مت کرو, فلاں بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لو, واللہ اعلم بالصواب، تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، تو صبر میں بہت ثواب ہے، اور صبر کا اجر جو حدیثوں سے جو مستفاد ہے وہ عرض کر دوں کہ صبر کا اجر جنت ہے. رونا مصیبت کا تو مت رو، پیارے نبی کے دیوانے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کے موقع پر غم آپ کو جو ہوا، اس پر نعوذ باللہ شکوا نہیں کہیں گے، میں نے کہا جو بھی ارشاد فرمایا تو وہ ہمارے لیے اس میں دلیل ہے کہ اگر اس طرح کے الفاظ بندہ کہتا ہے جس میں شکوا نہیں، کوئی بھی مصلحت ہے کوئی بھی حکمت ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکلا تھا وہ بخاری شریف میں اس طرح منقول ہے، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں. کمال محبت کا اظہار ہے، کمال شفقت کا اظہار ہے، الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، کچھ منہ سے ایسا نکلے کہ جس میں دعائیہ کلمات ہوں یا ایسے کلمات ہوں جو مصلحت کے مطابق ہوں، عین شریعت کے مطابق ہوں، جس میں شکوا یا اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض نہ پایا، تو اللہ پر اعتراض تو کفر ہے خیر، تو اس میں شکوا شکایت بے صبری والا انداز نہ ہو، بلکہ کوئی جیسے کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ میری پیاری ماں تو مجھے جدائی کا داغ لے کر رخصت ہو گئی، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو اس طرح کے جملے گویا یہ شکوا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ایک نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر بھی بندہ بولتا ہے ایسے جملے غم کے موقع پر، تو ان کو بے صبری نہ کہا جائے گا، بلکہ معاذ اللہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے بے وقت اس کو موت دے دی، تو نے اس کی جوانی پر ترس نہیں کھایا، ہمارے گھر کو یا اللہ تو نے اجاڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ کفریات ہیں. اس طرح کے اعتراضات بھی کسی کی موت پر آج کل گھروں میں بکے جاتے ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات کی مثالیں پڑھنے کے لیے 28 کلمات کفر، یہ پاکٹ سائز رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد.
یہ ارشاد فرمائیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم کہنا کیسا ہے؟
حرام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم، غریب، مسکین، بیچارے کہنا حرام ہے، اور گستاخی کی نیت سے ہو تو کفر. فتح و رضویہ پر یہ جزئیہ دیا گیا جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
در یتیم کے کیا معنی ہیں؟
عوامی معنی تو یہ ہے کہ جس کی ماں اور جس کے باپ دونوں فوت ہو گئے اس کو در یتیم بولتے ہیں، میں نے جو سنا ہے واللہ اعلم، لیکن یہ غلط ہے. در موتی کو کہتے ہیں، یتیم معنی نایاب یہاں، اور ایک یہاں یہ معنی بھی لکھا ہے کہ سیپ کا پیٹ چاک کر کے نکالا ہوا موتی، یہ در یتیم کہلاتا ہے، لغت میں یہ معنی دیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شعر و شاعری میں کفریہ اشعار کا سنتے رہتے ہیں، فلمز وغیرہ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اسلامی بھائیو، مہربانی کر کے فلموں، ڈراموں اور گانے باجوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجیے. توبو الی اللہ، جہاں کئی فلمی گانے کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں تو وہاں فلموں اور ڈراموں کے متعدد ڈائیلاگ بھی کفریہ ہوتے ہیں. ہر گناہ سے توبہ کرنی ضروری ہے ورنہ گناہوں کی شامت سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے. سبع سنابل میں ہے حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. ہاں میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا, اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر آخر کار اس نے کفریہ کلمہ بک دیا. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے سفیان وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی کہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. اے سفیان آپ ہرگز اللہ عز و جل کی نافرمانی مت کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یہ کہنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا.
اس جملے میں کے وجود اس کا انکار کر رہا ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا. جب آزمائش آتی ہے تو لوگ بعض اوقات اول پھول بکنے پر اتر آتے ہیں. جب تک آزمائش آسائشیں ملتی ہیں اللہ عز و جل سے راضی رہتے ہیں, مگر جو ہی روزی میں تنگی وغیرہ کے ذریعے امتحان آتا ہے تو خدا کی پناہ, اللہ عز و جل کو برا کہنے سے بھی نہیں چوکتے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پارہ 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ترجمہ کنز الایمان. لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب عز و جل آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے, جب تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے عزت دی, اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے خوار کیا. معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر ثواب رکھا ہے. اللہ عز و جل نے ہر دشواری کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے. جیسا کہ پارہ نمبر 30 سورہ الم نشرح آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ کنز الایمان. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
کیا یہ بات کفر ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کر لے جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے اصلاح کی توفیق اور گناہ سے لڑنے کی طاقت نہ ملے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا؟
یہ بات کفریہ نہیں. باقی جب تک اللہ عز و جل کسی کی اصلاح نہ چاہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. عموماً ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے. البتہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل نے کس کے لیے کیا ارادہ فرمایا ہے, لہذا نیکی کی کوشش کرنا اور گناہوں سے بچنا ہم پر لازم ہے کہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بیان کے دوران مقرر نے سامعین سے کسی عمل کی نیت کرنے کے لیے کہا, تو سامعین نے آہستہ سے انشاء اللہ کہا. اس پر مقرر بولا کہ انشاء اللہ ڈھیلی ہے. یہ سن کر سامعین نے انشاء اللہ کی زوردار صدا لگائی تو اس پر کہا کہ یہ انشاء اللہ صحیح والی ہے, یا کہا یہ انشاء اللہ پتلی گلی والی ہے. اس پر سامعین نے قہقہ لگایا, کیا اس انداز سے انشاء اللہ کی توہین نہیں ہوتی؟
بظاہر تو توہین نظر آ رہی ہے اور یہ کلمہ کفر ہی لگ رہا ہے کہ اس میں لفظ انشاء اللہ کے ساتھ تمسخر کرنا پایا جا رہا ہے. جبھی تو سامعین نے بھی تو قہقہ لگایا. انشاء اللہ عز و جل کو ڈھیلی یا پتلی گلی والی کہنے میں بھی اس کی توہین ظاہر ہو رہی ہے. اگرچہ اس کی تعویل ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کا انشاء اللہ عز و جل فقط ڈھیلی آواز میں کہنا مقرر کے مراد ہو. بہرحال وہ مقرر اس جملے سے توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.